کم نہیں جینا بھی غم میں آپ کے، کم نہیں جینا بھی غم میں آپ کے، پر خوشی ہے آپ پر مرنے کا نام، پر خوشی ہے آپ پر مرنے کا نام، پر خوشی ہے آپ پر مرنے کا نام۔ لوگ تو آسان سمجھتے ہیں اسے، لوگ تو آسان سمجھتے ہیں اسے، لوگ تو آسان سمجھتے ہیں اسے، عاشقی ہے آپ پر مرنے کا نام، عاشقی ہے آپ پر مرنے کا نام، عاشقی ہے آپ پر مرنے کا نام۔ راہبر سے ہم نے سیکھا ہے یہی، راہبر سے ہم نے سیکھا ہے یہی، راہبر سے ہم نے سیکھا ہے یہی، رہ رہی ہے آپ پر مرنے کا نام، رہ رہی ہے آپ پر مرنے کا نام، زندگی ہے آپ پر مرنے کا نام۔ بندگی جینا سکھاتی ہے مگر، بندگی جینا سکھاتی ہے مگر، بندگی جینا سکھاتی ہے مگر، بندگی ہے آپ پر مرنے کا نام، بندگی ہے آپ پر مرنے کا نام، بندگی ہے آپ پر مرنے کا نام۔ حضرت کا مقتل تائب خستہ کی غزلیں ہیں گواہ، تائب خستہ کی غزلیں ہیں گواہ، تائب خستہ کی غزلیں ہیں گواہ، شاعری ہے آپ پر مرنے کا نام، شاعری ہے آپ پر مرنے کا نام، زندگی ہے آپ پر مرنے کا نام، پر خوشی ہے آپ پر مرنے کا نام، عاشقی ہے آپ پر مرنے کا نام، رہ رہی ہے آپ پر مرنے کا نام، بندگی ہے آپ پر مرنے کا نام۔
یہ شعر عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے۔ عشق کا اے دوستوں ہم صدقہ یہ معیار ہو، عشق کا اے دوستوں ہم صدقہ یہ معیار ہو، متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو، متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو، عشق کا اے دوستوں ہم سب کا یہ معیار ہو، متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو، اتباع سنت نبوی سے دل سرشار ہو، اتباع سنت نبوی سے دل سرشار ہو، نور تقویٰ سے سراپا حامل انوار ہو، نور تقویٰ سے سراپا حامل انوار ہو، عاشق کامل کی بس ہے یہ علامت کاملا، عاشق کامل کی بس ہے یہ علامت کاملا، جان فدا کرنے کو ہر دم سر بکف تیار ہو، جان فدا کرنے کو ہر دم سر بکف تیار ہو، متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو، عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو عیان، عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو عیان، خواہ وہ رفتار ہو گفتار ہو کردار ہو، خواہ وہ رفتار ہو گفتار ہو کردار ہو، عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو عیان، خواہ وہ رفتار ہو گفتار ہو کردار ہو، صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر، صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر، اجتنا بے معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو، اجتنا بے معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو، صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر، اجتنا بے معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو، متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو، عشق کامل کی علامت یہ سنا کرتا ہوں میں، عشق کامل کی علامت یہ سنا کرتا ہوں میں، آشنا یار ہو بیگانہ اغیار ہو، آشنا یار ہو بیگانہ اغیار ہو، ہے یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دیں نفس کو، ہے یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دیں نفس کو، گرچہ وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو، گرچہ وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو، اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی، اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی، بے عمل کوئی محبت کا علم بردار ہو، بے عمل کوئی محبت کا علم بردار ہو، اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی، بے عمل کوئی محبت کا علم بردار ہو، جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص، جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص، دم میں وہ ذنور ہوگا گر چہ وہ ذنار ہو، دم میں وہ ذنور ہوگا گر چہ وہ ذنار ہو. حضرت والا دم برکاتوں کا یہ مقطع ہے. عمر بھر کا تجربہ اختر کا ہے یہ دوستوں، عمر بھر کا تجربہ اختر کا ہے یہ دوستوں، گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو، گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو، صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر اجتنا بے معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو، متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کے اشعار آپ نے سنے، یہ ایک پورا وعظ ہے، بلکہ ہر شعر اس قابل ہے کہ اس پر وعظ کہا جائے. کوئی بات حضرت نے اس میں چھوڑی نہیں ہے، اور حقیقت یہی ہے، یہ ہمارے ہاں کی شاعری یہی ہوتی ہے جس کو اصلاحی شاعری بھی کہتے ہیں، جس میں دوسروں کی اصلاح مقصود ہوتی ہے. کوئی بات قرآن و سنت کی اس میں خلاف نہیں ہے الحمدللہ، اور یہی اس کا حسن ہے. ورنہ کلام تو بہت لوگ گاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، لیکن اس میں انہیں یہی تمیز نہیں ہوتی کہ کون سی چیز ہم شرکیہ بیان کر رہے ہیں، کون سی چیز خلاف سنت اس میں آ گئی ہے. بس لوگ آواز اور لے پر اور لہجوں پر تھرکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم آج ساری رات محفل نعت میں سے ہو کے آ گئے. یاد رکھیے بات یہی ہے کہ اتباع سنت اصل چیز، سنت سے ہٹ کر کوئی شخص اڑتا ہوا بھی آئے تو وہ متبع سنت نہیں کہلا سکتا. سنت سے ہٹ کر اگر چلے گا تو وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ شیخ بننے کے لائق نہیں ہے. اس لیے اتباع سنت بہت ضروری چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ اجتناب معصیت، گناہوں سے پرہیز کرنا. تو اس میں تمام چیزیں الحمدللہ حضرت کی اس میں آ گئی ہیں جو حضرت نے اشعار کی صورت میں ہم تک پہنچائی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارے ہاں نظم، نعت، حمد اور اسی طریقے سے بعض اشعار مدح شیخ میں بھی اگر ہوتے ہیں تو ان کا ایک پیغام ہے، اصل میں وہ بلا سبب نہیں پڑھے جاتے. ایک تو یہ غلط فہمی جو لوگوں میں موجود ہے کہ ہم شاید نعت کے مخالف ہیں خدا نہ کرے، یا اللہ کی حمد کے مخالف ہیں خدا نہ کرے، یا شیخ کی تعریف کے مخالف ہیں کرنے کے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ اصل میں اپنے عمل سے ہم اگرچہ کہتے نہیں ہیں لیکن عمل سے اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں حمد بھی ہوتی ہے، نعت بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدح شیخ کے اشعار بھی ہوتے ہیں. یعنی نہ ہم اللہ کے حمد کے مخالف، نہ اس کے رسول کی نعت کے مخالف، نہ اولیاء اللہ کرام کی حمد کے مخالف. تو جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ اصل میں غلط ہے. قریب کوئی آئے گا تو دیکھے گا اور پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہے. دور سے تو بہت سی چیزیں آپ کو ایسی نظر آتی ہیں کہ پانی ہے، قریب جا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی نا کہ دو رو ایک قطار میں اگر درخت لگے ہوئے ہوں تو دور تک اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے آگے راستہ بند ہے، اور کوئی شخص اگر یہ سمجھ کے وہیں کھڑا رہے آگے نہ چلے تو اسے راستہ بند ہی نظر آئے گا. لیکن جو قدم رکھ دے گا اور چل پڑے گا تو آگے جائے گا، تو جیسے جیسے آگے بڑھے گا انشاءاللہ راستہ کھلتا چلا جائے گا. اسے پتا چلے گا کہ واقعی ہم راستے پر، ہم تو اگر وہاں کھڑے رہتے تو کھڑے ہی رہتے بس. اور ایسا بعض اوقات اللہ تعالی دکھا بھی دیتے. ایک مرتبہ میں لاہور سے آ رہا تھا، ایک ساتھی ساتھ میں تھے سفر میں، آگے روڈ بند تھا اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے میل کے علاقوں میں وہ روڈ بند تھا، ٹریفک بالکل جام تھی. اب ہمیں دائیں بائیں کا راستے کا بھی نہیں پتا، ہائی وے پہ اگر کوئی شخص ہو جائے کیا پتا کہ الٹی طرف جائیں گے تو کون سے گاؤں میں نکلیں گے جا کے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ کیا کرے، یہاں کھڑے کھڑے تو کچھ پتا نہیں کہ کب راستہ کھلے، پتا چلا کہ 6-7 گھنٹے سے تو بند ہے. اب ہائی وے پہ اتنی دیر اگر ٹریفک بند ہو تو آپ سوچئے کہ آگے پیچھے، اور پھر لوگ جو ہے وہ اس ٹریک والے اس ٹریک پہ بھی آ گئے تھے، لہٰذا یہ بھی بند وہ بھی بند. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہم نے دیکھا کچھ لوگ کچے میں اتر رہے، ہم بھی اتر گئے. میں کہا اس وقت تو یہی ایک راستہ ہے، چلو چلتی گاڑی چلتی رہے رکے نہیں. آگے گئے تو دیکھا کہ وہ آگے جا کے وہ بھی بند ہو گیا راستہ. اب سوچنے لگے کہ اللہ اس سے تو بہتر وہی تھا، کم از کم روڈ پہ تو تھے، یہاں کچے میں کھڑے میں رات بھی ہو رہی، تقریباً مغرب کا وقت ہو گیا اور یہ تقریباً ظہر سے لے کے مغرب ہو گئی تھی. تو جب مغرب کا وقت قریب ہونے لگا تو میں نے ساتھی سے کہا، میں نے کہا بھائی اللہ سے دعا کرو کہ بس کوئی راستہ نکلے، ورنہ رات یہاں رکنا تو بڑا مشکل ہے. اور جو ہم لوگوں کے اعمال ہیں اس کی وجہ سے خوف کی بھی کیفیت ہوتی ہے. آج ہی ایک سبق میں پڑھا رہا تھا تو اس میں یہ تھا کہ جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے ڈراتے ہیں. پھر وہ چھپکلی سے بھی ڈرتا ہے، وہ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے. جب اللہ سے ہم نہیں ڈریں گے تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے ڈریں گے. پھر اللہ تعالیٰ دل میں خوف ڈال دیتے ہیں کہ یہ بھی تمہارے لیے ڈرنے والی چیز ہے، یہ بھی ڈرنے والی. لیکن جو شخص صرف اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. تو بہرحال یہ حال تھا، چونکہ مغرب کا وقت ہونے لگا تو میں نے کہا دعا کرو کہ یہاں سے نکلنے کوئی صورت ہے. خیر اللہ کا شکر ہے کہ گاڑیاں کچھ رنگنے لگیں تو ہم بھی نکلے اور آگے گئے تھوڑا سا کچے سے ہو کے، پھر دائیں طرف مڑ کے اندر ہی اندر جا کے کافی الحمدللہ ہم اسی روڈ پر نکل آئے جہاں گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی. اور اللہ کی شان ہے کہ ایسی جگہ سے نکلے کہ دیکھا ہم نے کہ پیچھے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، لیکن ہماری گاڑی کا راستہ ملا، ہم نکلتے چلے گئے. پھر راستہ ہمیں کھلا ملا الحمدللہ، اگرچہ دائیں بائیں ٹرک کھڑے ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ اگر وہیں کھڑے رہتے تو پتہ نہیں کب تک کھڑے رہتے، لیکن بس قدم بڑھا دیا، اللہ نے مدد فرما دی. مدد اللہ ہی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے آدمی مدد وہی کریں گے، وہی راستہ دکھائیں گے. لیکن یہ کہ آدمی اگر کھڑا رہے گا، قدم نہیں بڑھائے گا، تو پھر کھڑا ہی رہے گا ہمیشہ. دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ آج کل اس زمانے میں جو ہم دیکھتے ہیں آپس کے اختلافات ہیں، گھروں میں اختلافات ہیں، مسلمانوں میں آپس میں اختلافات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اختلافات کا حل بھی بتایا ہے ہمیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے اور ان کی بری بھلی سنتا ہے، ان کی ایزاؤں پر صبر کرتا ہے، تو اس شخص کی بنسبت جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا، نہ ان کی ایزاؤں پر اسے صبر کرنے کی نوبت آتی ہے. فرمایا کہ یہ شخص جو مل جل کر رہتا ہے لوگوں کے ساتھ اور ان کی بری بھلی جلی کٹی سنتا ہے، ان کی ایزاؤں پر صبر کرتا ہے، اس کا اللہ کے ہاں مرتبہ اس شخص کی بنسبت زیادہ بلند ہے. البتہ اس میں یہ ہے کہ جب کبھی ایسا معاملہ ہو, اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہم ساتھ رہتے ہیں, اکٹھے رہتے ہیں, چاہے وہ کسی ادارے میں رہیں, گھر میں رہیں, محلے میں رہیں, تو اختلافات ہوتے ہیں. اس لیے کہ طبیعتوں میں اختلاف, اس کا ایک حل یہ بتایا آپ نے کہ تم صبر کرو, صبر سے کام لو, لڑو نہیں. اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی اس کو فرمایا کہ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, جو آدمی صبر اختیار کرے اور معاف کر دیا کرے لوگوں کو, تو یہ بے شک اہم امور میں سے, یعنی بڑی اہم ترین بات ہے یہ. تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی صبر اختیار کرے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر لے لو, جو اللہ کے اخلاق ہیں وہ تم اپناؤ. اب اللہ رب العزت کے اخلاق کامل طریقے تو ہم میں نہیں آ سکتے, لیکن جس حد تک بھی آ سکتے ہوں. اب جیسے رمضان میں ہم کہتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں کھاتے, ہم بھی نہیں کھا رہے, تو ایک صفت جو اللہ رب العزت کی ہے کہ نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, تو نہ کھانا نہ پینے کی کم از کم کچھ وقت وہ صفت ہم میں پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حلیم اور بردبار ہیں, وہ لوگوں کی تمام باتیں سنتے ہیں, ایسی باتیں جس سے ایذا پہنچتی ہے کسی کو, اور خاص طور پر اللہ رب العزت خالق و مالک ہو دے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی ایذاؤں پر, تکالیف پر اللہ تعالیٰ جتنا صبر کرتے ہیں, کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اتنا صبر کرے. سوچیے آپ کہ اللہ رب العزت کتنا صبر کرتے ہیں, حالانکہ وہ قادر مطلق ہیں, وہ چاہیں تو آنے واحد میں تباہ کر سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کی ایذاؤں کو دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. مثلا لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ, مانگنا اللہ سے چاہیے لوگ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں, سجدہ اللہ کو کرنا چاہیے لوگ غیر اللہ کو کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا حالانکہ وہ اس سے پاک, کسی نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا حالانکہ وہ اس سے پاک, کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دی حالانکہ اللہ اس سے پاک, کسی نے کسی پتھر کی پوجا شروع کر دی, بت کی پوجا شروع کر دی, کسی نے سانپ کو پوجنا شروع کر دیا, کسی نے اللہ معاف کرے کہ بتوں کے علاوہ جو ہے وہ جانوروں کی چوما چاٹی شروع کر دی, کوئی آگ کی پرستش کر رہا ہے. تو اس دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ایک موحد آدمی بھی بیزار ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت جن کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ رب العزت کتنا برداشت کرتے ہیں سوچیے. تو اللہ تعالیٰ جتنا صبر کرتے ہیں, اتنے حلیم ذات, اتنے بردبار ذات ہے کہ وہ اس سارے کام دیکھنے کے باوجود اللہ رب العزت گرفت نہیں فرماتے فوراً. اگر اللہ تعالیٰ گرفت فرما لیں تو ایک شخص کبھی وجود باقی نہ رہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھنے کے باوجود بھی صبر کرتے ہیں اور انتقام نہیں لیتے. بعض اوقات دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ انتقام نہیں لیتے, لیکن آخرت میں تو لیں گے. جس نے توبہ نہیں کی اور اسی حال پر مر گیا تو یقیناً اس کی گرفت ہوگی, اسے سزا ملے گی. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ تم بھی ایسا ہی کر لو بھائی, اللہ تعالیٰ دنیا میں صبر فرما رہے ہیں, تم بھی کم از کم دنیا میں صبر کر لو, اور آخرت کے اوپر معاملہ چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی نمٹ لیں گے ان سے. اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دو کہ بھائی اللہ میں بھی آپ ہی کی صفت اختیار کرتے ہوئے اس کی برائی پر, اس کی ایذا پر میں صبر کرتا ہوں, اور میری طرف سے بدلہ بس آپ ہی لیجیے. اب ایک تو وہ ہے کہ ہم بدلہ لیں تو ہم سے ہو سکتا ہے زیادتی ہو جائے کسی کے خلاف, تو بجائے اس کے لینے کے دینے پڑ جائیں. اور اللہ رب العزت جب بدلہ لیں گے تو وہ کس درجے کا لیں گے آپ سوچ لیجیے. تو اس لیے ہم نے دنیا میں رہ کر اسی صفت کو اختیار کرنا ہے کہ ہم کم از کم اس ایسی صورت میں جبکہ اختلافات ہیں, لوگوں کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے, ہم اس پر صبر کریں, اور جب کچھ نہ بن پڑے تو ہم اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیں کہ اللہ آپ ہماری طرف سے بدلہ لیجیے. تو انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ کفیل ہو جائیں گے ہمارے. میں نے آج ہی اثر کے بعد بیان میں یہ باتیں کچھ عرض کی تھی, تو یہ دوبارہ اس لیے عرض کی کہ اس میں فوائد ہیں ہمارے لیے کہ لڑائی جھگڑے اختلافات یہ ہمارے دنیا کے اندر ہیں یقیناً, یہ سب چیزیں اگر یہاں نہ ہو تو پھر یہ دنیا جنت بن جائے. اور اسی طریقے سے ایک بات یہ سمجھیے کہ دنیا میں کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مشرکوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور پھر کوئی کافر مشرک نہ بھی ہو تو فاسق و فساق اور فجار کی تعداد کس قدر زیادہ ہے. خود مسلمانوں میں دین پر چلنے والے کتنے ہیں اور دین سے ہٹ کر چلنے والے کتنے ہیں، تو فساق و فجار کم از کم دینداروں سے تو زیادہ ہی ہے نا، تو اکثریت تو ان کی ہوئی. اس لیے یہ اصول جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اکثریت جہاں پر ہم اس طرف ہیں، اگر اس اصول کو مان لیا جائے آج کل کی جمہوریت کے اصول کو، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیعوذ باللہ کفر حق ہے اور اسلام باطل. اس لیے شرعاً یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر تم گمراہوں کی پیروی کرنے لگو گے تو گمراہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس لیے اس اصول کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر آدمی جو اکثریت میں ہو وہ حق پر ہی ہوتا ہے، ضروری نہیں. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کس انداز میں فرمائی. میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مکہ تو بغیر جنگ کے ہی فتح کرا دیا، اور اس کے بعد پھر غزوہ حنین کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار مال غنیمت عطا فرمایا. اس زمانے کا مالدار وہ ہوتا تھا جس کے پاس بکریاں بہت ہوں، اونٹ بہت ہوں، بیل بہت ہوں، تو مالدار ترین شخص کہلاتا تھا. اب جس کے بعد جتنا زیادہ مال ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت بھی ساری چیزیں حاصل ہوئیں. مکے کے بعض لوگ مسلمان ہو گئے تھے نئے، اور آپ کے ساتھ صرف اس لیے چل پڑے تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو فتح ہو گئی تو ہمیں حصہ مل جائے گا کچھ مال میں سے، اور اگر فتح نہیں ہوتی تو ہم بھی پرانے بدلے چکائیں گے. تو اس طور پر ساتھ ہو گئے تھے. وہاں اللہ تعالی نے فتح عطا فرما دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ جو مال غنیمت اللہ نے ہمیں اتنا عطا فرمایا ہے، تو ان نو مسلموں کو جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ان کے دل میں ابھی اسلام جمع نہیں ہے، راسخ نہیں ہوا، انہیں تالیف قلب کے طور پر وہ مال دے دیا جائے تاکہ وہ دین اسلام پر راسخ ہو جائے، مضبوطی کے ساتھ جم جائیں. اور اسی طریقے سے بعض وہ لوگ جو میلان رکھتے ہیں لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کو دے دیا جائے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رائے تھی اپنی، اور آپ نے اس کے مطابق ان لوگوں کو دے بھی دیا. شیاطین ہر جگہ ہوتے ہیں، ایسے موقع پر کچھ منافقین نے مسلمانوں کے درمیان لڑائی کرنے کے لیے انصار صحابہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں، یہ تو بڑی ناانصافی ہوئی، تم مدینے سے آئے ہو اور تمہیں جو ہے وہ مال غنیمت نہیں ملا، اور ان کو جو یہاں یہیں رہتے ہیں ابھی وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، نہ انہوں نے اسلام کے لیے تکلیف اٹھائی ہے اور ان کو مال غنیمت مل گیا. تو بظاہر تو یہ شیطان کی بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت وہ مسلمانوں کو لڑانا چاہتا تھا، اور اس میں جو نوجوان صحابہ تھے انصار صحابہ میں سے، بعض کے دل میں یہ خیال آیا بھی کہ واقعی بات تو سمجھ میں آ رہی، جو اجل بڑے صحابہ تھے، بڑی عمروں کے تھے، ان کے دل میں تو الحمدللہ ذرہ برابر اثر نہیں ہوا اس کا، اس لیے کہ وہ ان کو دنیا کی بے ثباتی کا پتہ تھا. لیکن بعض نوجوانوں کے دل میں یہ بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچ گئی کسی طریقے سے. آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا، خاص طور پر انصار کو، اور بڑا حکیمانہ آپ نے ان سے خطاب فرمایا. اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ گروہ انصار، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا، اپنے رسول کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا، اور پھر تم نے اپنے رسول کی جنگوں میں مدد بھی کی. اب میں نے یہ سنا ہے کہ تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے جو مال تھا وہ نئے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور تم تک وہ مال نہیں پہنچا. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات میں مال غنیمت جن کو دیتا ہوں، ان کی میری نظر میں اتنی وقت نہیں ہوتی جتنی کہ جن کو میں نہیں دیتا ان کی وقت ہوتی ہے میرے دل میں. دوسری بات یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ جن کو میں نے یہ مال دیا ہے، تو یہ کوئی اپنے ساتھ بکری لے کے جائے گا، کوئی اونٹ لے کے جائے گا، کوئی بیل لے کے جائے گا، یقیناً یہی مال میں نے ان کو دیا ہے، تو تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اونٹ بکری اور گائے لے کر، سب لوگ تو گائے اور بکری لے کے جا رہے ہوں گے اور تم نبی اپنے اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہوں گے، کیا بہتر ہے تمہارے لیے؟ صحابہ اکرام کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی. فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو یہی سب سے بڑی سعادت ہے کہ آپ ہمارے ہمراہ ہوں گے. مقصد ہے کہ آپ نے دل سے محبت کو ایسا کھرچا دنیا کی کہ یہ مال یہ دولت یہ سب چیزیں تو یہاں رہ جائیں گی لیکن اللہ کے رسول کو جو تم اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو تو یقیناً بہت بڑی سعادت تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے. اس لیے اس مال کی طرف نظر مت کرو کہ یہ مال آپ نے فلاں کو دے دیا. اللہ کے رسول نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ مال انہوں نے تقسیم کیا اور اپنے انصار کے لیے فرمایا. ساتھ میں ایک اور بات فرمائی کہ اگر لوگ کسی ایک راستے پر چلیں اور انصار دوسرا راستہ اختیار کریں تو میں انصار کے راستے پر ہوں گا. تو یہ ان کی تعریف بھی فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور بات مزید فرمائی. جب سب باتیں ختم ہو گئیں تو فرمایا کہ گروہ انصار ابھی تو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی اور کوئی ناانصافی نہیں ہوئی لیکن ہاں میرے بعد تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی اور جو تمہیں رتبہ یا مرتبہ ملنا چاہیے یا تمہارے ساتھ جو معاملات ہونے چاہیے وہ نہیں کریں گے لوگ. یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ حکام میں سے انصار کو بالکل فراموش کر دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ گروہ انصار میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جب ایسا وقت آئے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھے حوض کوثر پہ ملنا. یعنی صبر کرو یہاں تک کہ میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہو جائے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی اختلاف کے موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ تم تحفظ حقوق انصار بنا لینا علم بغاوت بلند کر لینا جیسے ہمارے یہاں تحفظ حقوق صاحبزادگان بعض لوگ یہ تنظیم بنا لیتے ہیں. بعض تحفظ فلاں کے نام پر بے شمار تنظیمیں اور وہ پھر اپنے مفادات کے تحت ان تنظیموں کو لے کر چلتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ تم ایسا کرنا عالم بغاوت بلند کرنا اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم صبر کرنا. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کہ اختلاف کی صورت میں جب کسی سے تکلیف پہنچے تو تم اس کی ایذا پر صبر کرو اور اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھایا. تو اصل چیز یہی آج معاملہ بالکل الٹا ہے. ہر شخص اپنے حقوق کا طلبگار ہے اس کے لیے باہر نکلا ہوا ہے لیکن جو فرائض اس کے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. مزدوروں کو یہ تو بہت اچھی طرح یاد ہے کہ بھی مزدور کو جو ہے مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو لیکن وہ مزدوری میں کتنا ڈنڈی مار رہا ہے اس کو ادراک نہیں کہ میں بھی اپنا فریض ادا کرتا ہوں کہ نہیں. اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں. کوئی مل میں کام کر رہا ہے تو وہ مالک سے اس کا تو مطالبہ کرتا ہے کہ صاحب مجھے دہاڑی اتنی دو اور میری ترقی کرو میرے گیٹ میں اضافہ کرو یہ سب چیزیں لیکن یہ کہ اس کے جو فرائض ہیں وہ بھی ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر ایک سے کہتا ہے کہ تم ایسا کرو اور پھر دوسروں سے کہتا ہے کہ تم ایسا کرو. مثلا ایک طرف تو انصار کو یہ کہا گیا کہ تم صبر کرنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں تکلیف دینا جائز ہو گیا. آپ نے ایک موقع پر غالباً جس دنیا سے رخصت ہوئے بیمار تھے اس وقت آپ نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو یہ گروہ انصار انہوں نے میری بڑی مدد کی ہے تم ان کے ساتھ زیادتی مت کرنا ان کو تکلیف مت دینا. تو ایک طرف تو ان سے کہا کہ اگر کوئی تکلیف دے تو تم صبر کرنا اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ تم انہیں تکلیف مت دینا تاکہ بیلنس ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی کو دبایا جا رہا ہے اور دوسرے کو کچھ کہا نہیں جا رہا. تو اسی طریقے سے جیسے کہ معاملات ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے حقوق مارے ہیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ایک طرف تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں سے تمہیں تکلیف پہنچے تو تم صبر کرنا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہرگز راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ دوسروں کے حقوق نہ دلا دوں. تو وہاں حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تک اگر کسی بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہے تو جب تک اس کو بدلہ نہیں دلا دیا جائے گا اس وقت تک معاملہ حل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بکریوں کو بھی زندہ کریں گے اور ان کا جو حق ہے وہ دلوائیں گے. اگر سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ کی بکری کو مارا تھا دونوں کو زندہ کیا جائے گا اور ان کا معاملہ صاف ہونے کے بعد ان سے پھر کہا جائے گا تو مٹی ہو جاؤ بس مٹی ہو جائیں لیکن حق دلوایا جائے گا. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ حقوق العباد معاملات اس بڑی اہم چیز ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جو قاضی القضات تھے اپنے زمانے کے کہ اس زمانے میں 200 رکعت دن میں پڑھا کرتے تھے. تو ان کا قاضی القضات ہونا تو بہت مشہور و معروف ہے اس حوالے سے وہ معروف ہیں لیکن وہ اولیاء کاملین میں سے بھی تھے یہ معروف نہیں عام طور پر. لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ 200 رکعت نفل وہ دن میں ان تمام مصروفیات کے باوجود ادا کیا کرتے تھے اور جب آخری وقت آیا تو چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے. کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے, فکر کس بات کی ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مقدمہ میرے پاس آیا جس میں ایک غیر مسلم تھا اور ایک مسلمان تھا. میں نے ان دونوں کو بلایا. مسلمان کو ایسی جگہ پر بٹھایا جو ذرا بہتر جگہ تھی, اور کافر کو ایسی جگہ پر بٹھایا کہ جو ذرا کمتر تھی. الحمدللہ میں نے فیصلہ بالکل انصاف کے مطابق کیا, اس میں کوئی غلط معاملہ نہیں تھا. لیکن اب مجھے اس کا خیال آ رہا ہے کہ یہ جو تھوڑا سا میرے سے ہو گیا کہ اس کو تھوڑا بہتر جگہ پہ بٹھایا, اس کو ذرا کمتر جگہ پہ بٹھایا, ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں اس کی باز پوس ہو جائے. یہ مجھ سے جو ہے معاملہ ہو گیا تھا, اس کے بارے میں فکر مند ہوں. تو اس لیے میرے عزیزوں, ہم جو دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اور ہم ڈکار بھی نہیں لیتے, اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے سے کسی کا حق جو ہے وہ خراب نہ ہو, کسی کو ہم گالی نہ بکیں, کسی کو بھیجا برا بھلا نہ کہیں. ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اس معاملے میں پکڑے جائے. حدیث میں آتا ہے نا, آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو, بلکہ مفلس وہ ہوگا جو نماز روزے تو بہت کر کے لایا ہوگا, اس کے پاس انبار ہوں گے اس کے, لیکن ساتھ میں لوگوں کو کسی کو گالی بکی ہوگی, کسی کا حق مارا ہوگا, کسی سے قرضہ لے کے کھا گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں سارے کے سارے اس کو جو نیکی ہیں وہ دوسروں کو دے دی جائیں گی, اور پھر بھی اگر ختم نہیں ہوگا معاملہ تو اس کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے. تو آیا تھا انبار لے کر, لیکن اب افلاس کے ساتھ وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور وہاں کا جو وہاں کی جو کرنسی ہے وہ ڈالر اور ریال نہیں ہے, وہاں تو اعمال ہیں. آج ہم جن نیکیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی اتنی اہمیت ہوگی کہ لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے کاش کوئی ایک نیکی مجھے دے دے, لیکن کوئی ایک نیکی نہیں دے گا. باپ بیٹے کو دیکھ کر, بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا, آج مجھ سے کچھ مانگ نہ لے, کوئی نیکی نہ مانگ لے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ, یہ ساری کے سارے. تو اس لیے اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ آپس میں رہتے ہوئے اختلافات پر, ان چیزوں پر ایسے سیخ پا نہ ہو کہ ہمارے ہم باہم دست و گریبان ہو جائیں اور ایک دوسرے کو گالیاں بکنے لگیں, یہاں تک کہ مار پیٹ تک نوبت پہنچ جائے, کسی کے حقوق ضائع ہوں. ان سے گریز کرنا چاہیے. سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. جہاں بات سمجھ میں نہیں آتی کسی صحیح عالم دین سے جا کر مسئلہ پوچھ لیجیے, اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام لوگوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اور اصل جو چیز یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے فرائض کی طرف دیکھے کہ میرا فریضہ کیا بنتا ہے. قرآن مجید میں دیکھیے ایک آیت ہے کہ عد الاماناتی الا اہلیہ, تم لوگوں کی امانتیں ان کے دروازے پر پہنچا دو, ان کے گھر تک پہنچا دو. مطلب یہ کسی کو امانت لینے کے لیے تمہارے گھر نہ آنا پڑے, بلکہ جب ہے تو تم اس تک پہنچا دو جو چیز مستحق ہے. تو یہ شریعت کہتی ہے کہ اصل میں جس کا جو فریضہ بنتا ہے اس کو چاہیے اپنے فریضے کو ادا کرنے کی طرف لگے. اگر اس کا حق ضائع ہو رہا ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ دلائیں گے. وہ کوشش جائز حدود میں کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن ناجائز امور سے بچتا رہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے. اچھا, اس میں پھر سب کے معاملے آ جاتے ہیں, میاں بیوی کے, شوہر بیوی کے, ماں باپ کے, سب آ جاتے ہیں. کہ والد دیکھیں بھی میرے ذمے اولاد کے حقوق کیا ہیں, اولاد دیکھے کہ والد کے کیا حقوق ہیں, اس طرح شوہر دیکھے کہ بھئی میری ذمہ داریاں کیا ہیں میں وہ پوری کروں, بیوی دیکھے کہ میری ذمہ داریاں کیا میں وہ پوری کروں, تاکہ شوہر اپنے فرائض کو بجا لائے اور بیوی کے جو فرائض ہیں وہ بجا لائے. تو دونوں طرف جو ہے وہ بیلنس ہے. ایسا نہیں ہے کہ شوہر کو کہا جا رہا خالی کہ بس تو نرمی اختیار کر, کچھ کہہ مت, اور بیوی کو کچھ نہیں کہا, بھلے اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی تو اپنے شوہر کو پہچان کے اس کے حقوق کیا ہیں. دونوں کو شریعت نے بیلنس میں رکھا تاکہ معاملہ جو ہے وہ درست رہے. اور دیکھیے, اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیں پیدا کرنے والے ہیں, وہ ہماری حکمتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کسی مرد کو تفویض کیے ہیں کہ بھئی تمہاری ذمہ داری یہ ہے, اس تفویض ہی میں اصل ہے ہمارے لیے بہتری. کہ جو تفویض اللہ نے ہمارے ذمہ جو کام لگائے ہیں ہمیں ان کو انجام دینا چاہیے. خواتین کے ذمہ جو کام ہے وہ اپنے کام انجام دیں, تو اپنے کام انجام دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. جھگڑا تب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا فرض تو ادا نہ کروں لیکن اپنے حقوق کا مطالبہ دوسرے سے کرتا ہوں, اور دوسرا آدمی اپنا فرض تو ادا نہیں کرتا لیکن اپنے حق کا مطالبہ مجھ سے کرتا ہے, تو یہاں آ کے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. اس سے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك تمام العافية. اللهم إنا نسألك تمام العافية. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الشكر على العافية. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دیجئے، کرم کے معاملے فرمائیے. اے اللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے نام لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، کم از کم ہمارے ایک عضو کو، زبان کو، اے اللہ اپنے ذکر میں مشغول کر دیا. اے اللہ دائمی طور پر ہمیں اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دائمی طور پر اپنے ذکر و فکر کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہم آپ کے بندے ہیں اے اللہ، لیکن سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی استحقاق کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائیے. اے اللہ ہمیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیجئے. اے اللہ اپنی رحمت میں ہمیں چھپا لیجئے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اصلح لنا شأننا كله، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ آپ کی محبت ہمیں عطا فرما، آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں ہمارا شمار اپنے نیک بندوں میں فرما لے، متقی بندوں میں فرما لے. اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک بیمار ہے، گھر میں بھی بیمار ہیں، یہاں بھی بیمار ہیں. یا اللہ کوئی جسمانی بیمار ہے، کوئی روحانی بیمار ہے. یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے جسمانی صحت بھی عطا فرما دے، روحانی صحت بھی عطا فرما دے. یا اللہ اپنے نام لینے کی دائمی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے نام کی لذت ہمیں عطا فرما، اپنے نام کی محبت ہمیں عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت دارین نصیب فرما، ہر شر و فتنے سے بچا. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما، دیگر شہروں کی حفاظت فرما، عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مشائخ کی، اساتذہ کی حفاظت فرما. اور اے اللہ ہم خود سب سے زیادہ محتاج ہیں، ہم سب کی حفاظت فرما، اپنی مضبوط حفاظت ہمیں عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی، عزت کی، مال کی، جان کی، آبرو کی اے اللہ حفاظت فرما، اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ میں عطا فرما. اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ ہم اپنی حقیقت کو خوب جانتے ہیں، تو اپنا فضل فرما دیجئے. آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں. اے اللہ آپ نے اپنا فضل فرمایا ہوا ہے. اے اللہ ہمیشہ اپنا فضل فرمائیے. ہمیشہ اپنی رحمت میں ہمیں چھپا لیجئے. اے اللہ میں کسی کے سامنے رسوا نہ فرمانا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرمانا. یا اللہ اپنے فضل خاص سے پردہ پوشیاں فرمائیے جس طرح آپ نے اب تک پردہ پوشیاں فرمائی ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرمانا, آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرمانا. یا اللہ ہم سے وہ معاملے فرما جن کے آپ اہل ہیں, ہم سے وہ معاملے نہ فرمائیے جس کے ہم اہل ہیں. اے اللہ اپنی ستاری اور غفاری والے معاملے فرما. اے اللہ ستاری اور غفاری والے معاملہ فرما. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے یہاں جتنے حضرات آئے ہوئے ہیں, خواتین آئی ہوئی ہیں, اے اللہ تو سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے, جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے, مشکلات کو حل فرما دے, مصائب کو دور فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں بھی دین پر چلنے والا بنا دے, ہمارے بڑوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے, چھوٹوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے, اے اللہ جن لوگوں کے عزائم مطلب بلند اور مقاصد جائز اور بلند ہیں, اپنے فضل و کرم سے ان سب کے مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما. اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نگاہیں آپ کے سوا کسی پر نہ اٹھیں. اے اللہ ہماری نظریں آپ کسی و کسی کی طرف نہ اٹھیں, ہمارے ہاتھ آپ کسی و کسی کے آگے نہ پھیلیں, ہماری پیشانی آپ کسی و کسی کے آگے نہ جھکے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے. اے اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے. اے اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ ہم سرتاپا گناہ گار ہیں, سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں لتڑے ہوئے اور ڈوبے ہوئے ہیں. اپنا فضل فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. یا اللہ اگر آپ نے ہماری دستگیری نہ فرمائی, ہماری رہنمائی نہ فرمائی, ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے. اللہم لا تدع لنا فی مقامنا هذا ذنبا الا غفرتہ, ولا هما الا فرجتہ, ولا دینا الا قضیتہ, ولا عسیرا الا یسرتہ, ولا مبتلا الا عافیتہ. اے اللہ اپنا فضل فرما دے, کرم فرما دے, عافیت نصیب فرما دے. اصلح لنا شأننا کلہ, اصلح لنا شأننا کلہ, ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین, ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین. اللهم اهدنا فی من هدیت, وعافنا فی من عافیت, وتولنا فی من تولیت, وبارک لنا فیما اعطیت, وقنا واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت, انک تقضی ولا یقضى علیک, انه لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی فرما دے. اے اللہ دنیا اور آخرت اچھی فرما دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما, آخرت بھی اچھی فرما. اے اللہ ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ یہ دعا آپ نے ہمیں سکھائی ہے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں اس دعا کو مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار, وادخلنا الجنۃ مع الابرار, یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے حضرت والا کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ حضرت والا کو صحت کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ ہمارے حضرت والا کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اور جو جتنے بیمار ہیں ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, ان سب کو بھی صحت کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ ہمارے بھائی کامران کے ماموں بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما دے, ان کی ساری بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. اور بھی انہوں نے جن کے لیے کہا ہے بیمار ہیں, ان کی بھی دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں. یہاں جتنے حضرات آئے ہوئے ہیں, خواتین آئی ہوئی ہیں, یا اللہ اپنے فضل خاص سے سب کو, جو بھی جس کو مرض ہے یا اللہ تو جانتا ہے, اپنے فضل و کرم سے سب مرضوں سے نجات عطا فرما کر سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے, سب کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما دے. سر سے لے کر پیر تک, اے اللہ سر کے بالوں کی پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک, اے اللہ جتنی بیماریاں ہیں ساری نکال دیجئے, ساری دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں صحت یابی عطا فرمائیے, اور اس صحت کو کام میں لانے کی توفیق عطا فرمائیے. اپنے ذکر و فکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے, عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. ہمارے بہت سے ساتھی بے روزگار ہیں اور پریشان ہیں اس صورت میں. یا اللہ آپ کے قبضہ قدرت میں تمام چیزیں ہیں, اپنے فضل و کرم سے یا اللہ, اے اللہ رزق حلال انہیں عطا فرما دے, عافیت کی روزی عطا فرما دے. اے اللہ عافیت والی روزی عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ یا اللہ روزی عطا فرما دے، وسعت کے ساتھ عطا فرما دے، برکت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں خیریں اور برکتیں عطا فرما، اے اللہ آپس کی محبتیں ہم سب کو عطا فرما، میاں بیویوں میں محبت پیدا فرما، والدین میں محبت پیدا فرما، اولادوں میں محبت پیدا فرما. اے اللہ باہمی ہم تمام مسلمانوں میں محبت پیدا فرما، ہم سب کو باہم شیر و شکر فرما، ہم سب کو متحد اور متفق فرما، افتراق اور انتشار سے بچا، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ آنے والے نمازیوں کی حفاظت فرما، ہر شر و فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر شر و فتنے سے حفاظت فرما. اے اللہ ایسی موت سے جو اچانک آ جاتی ہو جس میں آدمی توبہ نہ کر سکے، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ایسی موت سے بچا. اے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے عزیز و اقارب کے جو جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، بلکہ یا اللہ جس کا بھی کوئی حق ہمارے ذمے ہو اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے اسے ادا فرما دیجئے، اے اللہ اسے ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے ہمارے مالک و خالق، آپ کے حقوق میں بھی ہم بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، ایک ایک حق آپ کا ہم ادا کرنے والے بن جائیں. اے اللہ تلافی معافات کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تلافی معافات کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تلافی معافات کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بہت سے نوجوان اے اللہ جو دین پر چل بھی رہے ہیں لیکن گھر میں ہم آہنگی نہیں ہے، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کی خواتین کو بھی اور ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا فرما دے، ذہنوں میں مطابقت پیدا فرما دے، اے اللہ ذہنوں کی مطابقت پیدا فرما دے، آپس کی محبتیں عطا فرما دے. اے اللہ قلوب تو آپ کے ہاتھوں میں ہیں، قلوب تو آپ کے اختیار میں ہیں، آپ جیسے چاہے ان کو موڑ سکتے ہیں. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے محبت کی طرف موڑ دیجئے، اطاعت کی طرف موڑ دیجئے، اے اللہ اپنے حکموں کی فرما برداری کی طرف موڑ دیجئے. اے اللہ سب قلوب تو آپ کے ہاتھ میں ہیں، ہماری پیشانیاں تو آپ کے ہاتھ میں ہیں، اے اللہ اپنی اطاعت کی طرف ہمیں جھکا دیجئے، اے اللہ اپنی بندگی کے لیے ہمیں جھکنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا. اے اللہ فتنہ انگیزوں کی فتنہ انگیزیوں سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کی شرارتوں سے بچا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اچھی اور نیک قیادت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک کی حالت ظاہری طور پر تباہ ہو رہی ہے، تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ آپ ہی کی حفاظت سے بچا ہوا ہے اب تک، آپ ہی حفاظت فرمائیں گے. اے اللہ آپ نے بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی، ہم صحیح قدر نہیں کر سکے، اے اللہ ہم صحیح قدر اس کی نہیں کر سکے. یا اللہ تو ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس نعمت کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ملک میں اے اللہ تیرا نظام ہم نافذ کرنے والے بن جائے. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے اے اللہ دین اسلام کو اس ملک کا نظام بنا دے، اے اللہ یہاں نافذ فرما دے، ایسے لوگوں کو متعین فرما دے. اے اللہ تو تیرے دین کو یا اللہ غالب کر دیں، تیرے نام کو بلند کریں، اے اللہ تیرے دین کو غالب کر دیں، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو یہاں پر نافذ کر دیں. تو اپنے فضل و کرم سے عافیت نصیب فرما، خیر عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرما، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ اسی طرح بعض خواتین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ ان کی بچیاں ہیں جن کے رشتے نہیں آتے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ جوڑ کے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ اسی طریقے سے بعض نوجوان ہیں ان کے لیے بھی جوڑ کی اے اللہ رشتے ان کے عطا فرما دیجئے. اے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ اے اللہ مطابقت ہم آہنگی والے رشتے عطا فرمائیے، نیک لوگوں سے واسطہ ہمارا ڈالیے، اچھے لوگوں سے واسطہ ڈالیے. یا اللہ آپس کی محبتیں میں اضافے ہمارے فرما دیجئے، ہم جب تک زندہ رہیں اے اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما، استقامت دے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ہم سب کا ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.